الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدا ودین الحق ارسلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ آراف کی آیت نمبر 59, 60, 61 اور 62 کے حوالے سے گزشتہ درس قرآن میں چند باتیں مسئلہ ختم نبوت کے ضمن میں آپ حضرات کی خدمت میں اس درس قرآن میں ذکر کی جا رہی تھی. سورہ آراف مکی صورت ہونے کے اعتبار سے کفار کی سختیاں اور ان کی جانب سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مزاحمت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام حق کے آگے ہر قسم کی بندشیں لگانے کا یہ عمل جاری ہے، اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب منیر کو تسکین اور تسلی دینے کے لیے اللہ رب العالمین سابقہ انبیاء کے واقعات کو آپ کے قلب منیر پر نازل کر رہا اور ان نبیوں کے امتوں نے جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ڈھایا، وہ اللہ رب العالمین نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب منیر پر قرآن کی صورت میں اتار رہا ہے تاکہ آپ کو اپنے مشن میں اور تمام امور کے اندر تسلی اور تمانیت نصیب ہو، اور بالخصوص وہ جلیل القدر انبیاء جو مکہ اور عرب میں بڑے مشہور تھے، ان آیات کو اتار کر ان کے واقعات کو ذکر کیا جا رہا ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر دلیل بنائی جا رہی ہے کہ اے اہل مکہ دیکھو کہ یہ جو نبی تمہارے سامنے ان آیات کو ذکر کرتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں، کبھی حضرت موسیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، یہ تمام انبیاء جن کو تم خود بڑی اچھی طرح سے جانتے ہو، اور تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ اس نبی نے اس سے پہلے نہ کسی مدرسے میں کبھی ان کے واقعات کو پڑھا ہے نہ کسی سے ان باتوں کو سنا ہے، تو بغیر کسی سے پڑھے اور بغیر کسی کی شاگردی اختیار کیے ہوئے ان واقعات کو جو یہ نبی ایک تسلسل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو یہ نبی امی تو ہیں، یعنی کسی کے سامنے زانو تلمس کو شاگردی کے لیے کسی کے سامنے اپنے زانوؤں کو تہ تو نہیں کیا، کسی کے سامنے بھی اختیار تو نہیں کی، یہ ان کی نبوت کا سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بغیر کسی سے پڑھے ہوئے یہ ہر نبی کے بارے میں وہ تمام باتیں تمہارے سامنے ذکر کر دیتے ہیں جو تمہاری تمام کتابوں کے اندر اور تمہاری سابقہ قوموں نے اور تمہارے آبا و اجداد نے جس قصے کو ذکر کیا تھا. یہ ہمارے نبی کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ خود ساختہ نبی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں مبعوث کیا ہے اور اپنی وحی کے ذریعے انہیں ان تمام انبیاء اور ان تمام واقعات کی اطلاع عطا فرمائی ہے. تو یہ تمام فوائد اور شواہد بنتے ہیں دیگر انبیاء کے واقعات کو ذکر کرنے کی. جس طرح کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور اہل عرب کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا نام بڑا رائج اور بڑا مشہور رہا ہے. میں اس حوالے سے چند باتیں حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر ہم آگے چل کر ان آیات کی شواہد کو جاننے کی کوشش کریں. مفسرین میجر نے اور انبیاء کے تذکروں کو نقل کرنے والے مستند علماء نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں ذکر کی ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کا دادا قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جب یہ پوچھا گیا حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کہ کیا حضرت آدم نبی تھے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، حضور نے کہ ہاں حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے جن سے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا، اور ان کے درمیان اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان سرکار شاہ فرماتے کہ 10 قرن کا فاصلہ ہے، اور 1 قرن 1 صدی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے یہ تاریخ ایک سامنے آ جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرن یعنی 10 صدیوں کا فاصلہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام جس وقت مبعوث ہوئے ہیں، اس بارے میں مکمل علم حاصل کیا ہے۔ وہ اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اس میں 2 قول ہیں، یعنی جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا، ایک قول ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 84 سال تھی، اور جس کو زیادہ علماء نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی عمر اس وقت وہی تھی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر تھی کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا، اور پھر آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ جو طوفان ہے، جو طوفان نوح جس کو کہا جاتا ہے، جو قرآن میں متعدد جگہوں پر حضرت نوح علیہ السلام کے قصوں میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ آپ کی قوم پر بڑا شدید قسم کا عذاب اترا تھا، اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد، یعنی وہ طوفان آنے کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 350 سال کے قریب اس دنیا میں جلوہ گر رہے، پھر آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رفیق اعلیٰ کا آپ نے سفر فرمایا۔ آپ کو کس علاقے کی طرح مبعوث کیا گیا تھا، اس کے بارے میں 2 قول ملتے ہیں، ایک قوم عراق کا وہ علاقہ، یہ تو متفق ہے کہ آپ عراق کے علاقے کی طرح مبعوث ہوئے تھے، اب عراق میں کون سے علاقے کی طرح آپ مبعوث ہوئے تھے، تو 2 نام آتے ہیں، ایک موصل کا نام آتا ہے اور ایک بابل کا نام آتا ہے، اور علماء نے اس میں اس طرح تدبیر کی ہے امام رازی نے کہ طوفان آنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام جس جگہ پر جلوہ گر تھے وہ موصل کی سرزمین تھی، اور طوفان آنے کے بعد جب جو اہل ایمان اس کے اندر موجود تھے ان کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام بابل کی سرزمین پر گویا کہ روانہ ہوئے۔ یہ تاریخ کے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں بھی اور تفاسیر کے اندر بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے مستند واقعات کے ضمن میں اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کے ان جید صحابہ نے اور ان کے شاگردوں نے اس کو بھی تسلسل کے ساتھ گویا کہ ذکر فرمایا ہے۔ اسی ترتیب کو ہم تھوڑا آگے اگر لے کر چلیں تو ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات جو اس نظریے کے حوالے سے اور اس عقیدے کے حوالے سے زیر بحث آتی ہے وہ ہے وجود حضرت آدم علیہ السلام۔ جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی صحیح حبان سے یہ حدیث پڑھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح طور پر شاہ فرمایا کہ ہاں حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نبی ہیں، اور اللہ رب العالمین ان سے ہم کلام ہوا ہے اور انہیں وحی فرمائی ہے۔ اس سے اسلامی نظریہ بالکل واضح طور پر، اور آج تک ایک فرد بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور امت کا یہ اجماعی مسلم اور بلا کسی تردد اور بلا کسی تشکیک کے عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، اور العالمین نے جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام کا آتا ہے، آپ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ناس جائے یہودیت اور مستشرقین نے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، اور ایک خاص فرقہ یہودیوں کا جو نام سے ایک کام کرتا ہے کہ نام اس کا اسلامی ہوتا ہے، نام ان کی تنظیموں کا اسلامی ہوتا ہے، کتابیں وہ اسلامی ناموں سے لکھتے ہیں، نام اپنی ذات کا بھی اسلامی پیش کرتے ہیں، لیکن ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخوں کے اندر ایسے رخنے پیدا کیے جائیں اور عبارات کو اس طرح تبدیل کیا جائے، احادیث کو کتب سے نکالا جائے، قرآن کی منمانی تفسیر کی جائے، اور پھر عامۃ الناس مسلمانوں کے اندر شک اور وہم کی فضا کو پھیلایا جائے، جس کی وجہ سے ان کا ایمان کمزور ہو جائے اور اسلام کی تعلیم پر ان کا ایمان کمزور ہو جائے، بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر۔ جب سرکار ہی کی ذات گرامی پر لوگوں کو شک پیدا کر دیا جائے تو پھر نہ قرآن سے متعلق ایمان کے اندر کوئی تسلب پیدا رہ سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی وحدانیت، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کا کوئی تصور پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہودیت نے جہاں پر ایک خارج میں آ کر پورا ایک مہا سمالا اور مناظرے اور مباحثے کے ذریعے اپنے آپ کو یہودی فل فلیش شو کر کے انہوں نے مسلمانوں کو سامنے مقابلہ طے کیا ہے، اسی طرح انہوں نے اپنے پروردہ اور اپنے تیار کردہ لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کیا ہے، اور اسلام کے محققین کا جامع ان کو پہنا کر، علماء کا جامع پہنا کر، مستند علماء کا نام دے کر انہوں نے اسلام کی صفوں میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ اس کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کو بدلا جائے اور وہ مسلم نظریات اور وہ مسلم عقائد جو اسلام کے اندر رائج رہیں، اور اس عقائد سے متعلق لوگوں کے ایمان وابستہ ہے، لوگوں کے دین وابستہ ہے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کے نبی کی ذات سے گہرا تعلق ہے، تو ان بدمذہبوں نے یہ کیا کہ اس تعلق کو مشکوک کرنے کی کوشش کی، جس میں سر فہرست مستشرقین کے فرقوں کے اندر منکرین حدیث کا آتا ہے، جس میں سب سے بڑا نام سر سید احمد خان کا آتا ہے، غلام پرویز کا آتا ہے، یہ تاریخ اسلام میں وہ بدبخت لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے مسلمات کا انکار کیا ہے، اسلام کے مسلمات اور دین کے مسلمات نظریات جس کو آج تک امت نے قدر کی نظر سے دیکھا تھا، اور ان عقائد سے مسلمانوں کے ایمان وابستہ تھے، تو سر سید ہو یا لاہور کی سرزمین پر جہاں پر داتا علی حجویری جیسی عظیم شخصیت نے لوگوں کا ایمان بچایا، وہیں پر امتحان اور ابتلاء کی کیفیت کے لیے بدبخت بھی وہاں پر آیا جس کا نام پرویز تھا، جس نے اسلام کی تعلیم کو مشکوک کرنے کی کوشش کی، سب سے پہلے حدیث کا انکار کیا اور یہ کہا کہ جناب یہ تو اجمیوں نے لکھی ہے، اور امام بخاری اجمی تھے، امام مسلم اجمی تھے، حالانکہ یہ مسلم مسئلہ ہے، یہ اعتراض کسی صورت میں بن ہی نہیں سکتا تھا، صحابہ اکرام کو رسول اللہ نے خود حدیث نکھائی ہے، صحابہ اکرام کے شاگردوں کو صحابہ نے خود حدیث نکھائی ہے، یہی حدیث لکھی ہوئی آگے چل کر حضرت امام بخاری تک پہنچی ہے، اس پر ایک نہیں جمع کیا جائے تو میں کہتا ہوں صدیاں گزر جائیں اتنے دلائل موجود ہیں، یعنی اسلام کی تاریخ پر اور ان تمام احادیث اور قرآن کی تفاسیر اور حدیث کے وجود پر اتنے دلائل وافر مقدار موجود ہے، لیکن ڈھٹائی اور بے شرمی کا کیا کیا جائے، یہ وہ لوگ تھے جو ایک مشن کو لے کر آئے تھے اور انہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھنا شروع کی، اور عام لوگ جو کاروباری ہیں، عام لوگ جن کا تعلق صرف دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کی، ان کے ساتھ دوستی و سنگت اختیار کی، اور ان کے ذہنوں کے اندر وہ شک پیدا کرنا شروع کیا، جس کی بنا پر جو عقیدے، ایسے عقیدے، مثال کے طور پر معراج کا عقیدہ، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عقیدے کو ماننے کے بعد انسان مومن کا عقیدہ اللہ کی توحید پر بہت مضبوط ہو جاتا ہے، کہ اللہ کی قدرت آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے رات کے ایک مختصر سے حصے میں اپنے محبوب کو اتنی بڑی سیر کرا دی ہے، اور وہ سیر اتنے مختصر وقت میں کی گئی ہے کہ بستر نے گرمی نہیں چھوڑی تھی، اور وضو کے پانی نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی، اور دروازے سے ابھی کنڈی جو ہے اپنی جگہ سے ہل کر اپنی دوسری جگہ پر آئی نہیں، اتنے مختصر سے وقت جس کو سیکنڈوں کے اندر بھی کئی حصے کر دیے جائے تو وہ بھی مختصر رہ جاتا ہے، اس میں اللہ نے اپنی قدرت باہرہ اور شاہراہ کا اظہار فرمایا، تو سب سے پہلے اس گروہ نے سرکار کی معراج کا انکار کیا، اور اس کو آپ کی معراج کو خواب میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور وجودی معراج کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم اقدس کے ساتھ اور اپنے روح اور جسم کے ساتھ آپ نے سفر فرمایا، آج تک یہ سلسلہ نہ صحابہ میں مختلف ہی رہا، نہ تابعین میں رہا، نہ اولیاء میں رہا، امت میں کبھی یہ بات نہیں کی گئی، لیکن ناس جائیے 1857 کے اس بھیانک دور کا کہ جب برٹش اپنی جڑوں کو مسلمانوں کے علاقوں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے نظریات ان کے اندر داخل کرتا ہوا وہاں سے نکلا ہے، جس میں غلام مرزا احمد قادیانی کی صورت کے اندر، سر سید احمد خان جیسے بدبختوں کی صورت کے اندر، اسماعیل دہلوی جیسے بدبختوں کی صورت کے اندر اس نے اسلام کی جڑوں کو مشکوک کرنے کی کوشش کی، کہیں پر حضور کی احادیث پر حملہ کیا گیا، کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقدیس پر حملہ کیا گیا، کہیں وہ امت کے مسلم نظریات جس کو امت نے کبھی منع نہیں کیا تھا اس پر حملہ کیا گیا، تو حضرات گرامی اس کے لیے پوری ایک لابی یہودیت کی ان کو پیچھے سے گویا کہ بروئے کار ہے ان کو وہاں پر لا کر کھڑا کرتی ہے، جس سے کہ آپ دیکھیں آج کل ٹی وی چینل پورا یہ بابر چودھری کے نام سے، ان جاہلوں کو وضو اور استنجا کے مسائل نہیں آتے، ان کو اگر آپ کبھی تو ان کو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا، ان کی شکلیں دیکھیں تو مسلمانوں جیسی ان کی شکلیں نہیں ہیں، آپ دیکھیں کہ آج یہ سوٹ بوٹ میں بیٹھ کر قرآن بتانے کی باتیں کرتے ہیں اور سرے سے حدیث کا انکار کرتے ہیں اور امت کے وہ اجماعی نظریات کا انکار کرتے ہیں، فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، جناتوں کا انکار کرتے ہیں، معاذ اللہ جو بات یہاں پر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت آدم تک کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور صاف کہتے ہیں حضرت آدم کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، الیاذ باللہ، حضرت آدم نامی نہ کوئی شخصیت گزری ہے، حضرت آدم نامی نہ کوئی نبی آیا ہے، سب سے پہلا نبی جو نوح علیہ السلام آیا ہے، حضرت آدم کا کوئی وجود نہیں تھا، اور اس کی بنیاد سر سید نے ڈالی تھی، سر سید نے حضرت آدم کا وجود کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، دوزخ کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، آج ہماری ظاہری تاریخ تو اس کو ہیرو بنا کر پیش کرتی ہے، لیکن اسلام کی تاریخیں اس کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتی، بلکہ اسلام کے مسلم نظریات جس سے لوگوں کا عقیدہ وابستہ تھا اور اس کے ثبوت میں ایک نہیں سینکڑوں احادیث زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے، اس کی تائید میں ہزار ہا دلائل اور تائید میں بے شمار بشارتیں موجود تھیں، ان ظالموں نے ان مسلمات کا انکار کیا اور لوگوں کے اندر اس کو رائج کرنے کی کوشش کی، جس میں فرشتوں کا وجود ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا ہے، یہ ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وجود کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے، یہ ہے. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ہے، یہ ہے. اور قرآن کے وہ معنی اور مفاہیم جو رسول اللہ نے بیان فرمائے، اور احادیث کو جو امت نے آج تک نقل کیا ہے کہ حدیث حجت ہے اور حدیث دلیل ہے اور حدیث قرآن کریم کی تفسیر ہے، اس لیے کہ قرآن اپنا معنی خود نہیں بتاتا، قرآن اپنا معنی مصطفیٰ کے ذریعے بیان کرتا ہے، جس کو سورہ نحل میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا تھا کہ لتبین للناس ما نزل الیہم. لوگوں، یہ محبوب مصطفیٰ کا مقام ہے کہ جو آیتیں ہم اتارتے ہیں اس کی تبیین کرنا، اس کے حقائق کو واضح کرنا، اس کی تفسیر کو واضح کرنا. یہ تمہاری عقل اور عربی کی گرامروں کو سیکھ کر تم اس کے معنی کو نہیں سمجھ سکتے. اگر عربی گرامروں سے قرآن سمجھ میں آتا تو صحابہ کرام کو گرامر کی ضرورت نہیں، وہ اہل عرب تھے، لیکن پھر بھی ہر لفظ کا معنی سرکار سے پوچھا کرتے تھے، جس کی واضح دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے سورہ بقرہ 11 سال حضور سے سیکھی ہے. اور حضرت عمر جو ہے ایک فصیح بلیغ مقرر ہے، اور عرب کے اندر فصاحت اور بلاغا کے اندر آپ کی عربیت کا توتی بولتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو اہل عرب میں پیدا فرمایا، اور عرب کے اندر اس کو ممتاز اور مشرف کہا جاتا جس کی عربی دانی مضبوط ہوتی، جس کی فصاحت اور بلاغت مضبوط ہوتی، جس کو عرب کے تمام مسائل اور اہل عرب کے لب و لہجے پر مکمل عبور ہوتا، اور جس سے زبان پر عبور ہوتا ہے وہی شاعر بنتا ہے، جس کو زبان پر عبور ہوتا ہے وہی گویا کہ اپنی معافی ضمیر کو الفاظ اور شعرا اور غزل کی صورت میں بیان کرتا ہے. تو اس دور میں حضرت عبداللہ مسعود، سیدنا صدیق اکبر، حضرت مولا کائنات حضرت فاروق اعظم، یہ وہ جل و قدر حضرت عبی بن کعب، حضرت حسان، یہ وہ عظیم اور جل و قدر صحابہ ہیں جنہیں اہل عرب میں عربی دانی پر مکمل عبور حاصل تھا، لیکن یہ حضور سے جو متاثر ہوئے ہیں اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ جس طرح حضور نے عربی کی تفہیم رکھی ہے وہ تفہیم کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے. جس کو اعلی حضرت نے ذکر کیا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں اہل عرب کے حوالے سے تھی. تو صرف اگر عربی گرامر سے اور عربی مفردات اور عربی کے مفرد کلمے یاد کرنے سے قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آ جاتا تو کوئی حضرت عمر سے پوچھے نا کہ آپ تو عربی ہیں اور قرآن تو عرب کے لب و لہجے پر اترا ہے، قرآن تو عرب کے انداز اور ان کی کیفیات، ان کی نفسیات کے عین مطابق گزرا ہے، اور ان کے لب و لہجے کی مکمل قرآن نے گویا کہ پاسداری کی ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے پاس 11 سال بیٹھ کر قرآن کو سمجھتے ہیں. تو یہ بتا دیا گیا کہ قرآن کوئی عربی زبان کی کتاب نہیں ہے، اور قرآن محض عربی زبان یا کوئی گرامر پر مشتمل کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ہے تو عربی میں لیکن اس کے سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے. اس لیے قرآن کی ایک ایک آیتوں میں جو آسان سا ترجمہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا ترجمہ بچہ بھی کر سکتا ہے. اذا مانے جب، جاء مانے ایک جب وہ آیا، نصر مانے مدد، فتح مانے جیت. اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آئی اللہ کی جانب سے، اذا جاء نصر اللہ، جب آئی اللہ کی جانب سے مدد اور فتح، عام مانا ہے، سب سمجھتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رونے لگ جاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، اس میں کوئی کون سی ایسی بات ہے؟ کہا اس میں سرکار کی وفات کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں سرکار کی وصال کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں سرکار کے رفیق اعلیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، سفر رفیق اعلیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. تو دیکھیں قرآن تو اپنے معنی کے اعتبار سے بالکل واضح ہو رہا ہے، اذا جاء نصر الفتح، لیکن اس کے ضمن میں جو اشارہ دیا جا رہا ہے اس کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو صحبت مصطفی سے بہرہ مند ہو چکے ہیں. تو اس بات کو جاننے کے لیے خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن مجید برہان رشید کی تفہیم، اس کے الفاظ و معنی جب سمجھ میں آئیں گے کہ اس کے الفاظ و معنی کو بیان کرنے والی ذات مصطفیٰ کریم ہے، اور جب قرآن کے معنی جو حضور کے زبان سے نکلے ہیں وہ جب تک ہم نہیں لیں گے اس وقت تک ہم منشاء الوہیت اور منشاء قرآن کو نہیں جان سکتے. اس لیے کہ قرآن نے واضح کیا، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ کہا، قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ان علینا جمعہ ہوا قرآن. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن یاد کرا دینا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی زبان پر جاری کر دینا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی اس کے الفاظ آپ کے سینے میں اتارنا ہماری ذمہ داری، آپ کے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری، آپ کی زبان سے جاری کرنا ہماری ذمہ داری، ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا معنی جو ہے وہ سکھانا بھی ہماری ذمہ داری. تو قرآن کا بیان جو ہے، یعنی قرآن کے الفاظ کا جو معنی ہے، یہ امت کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مصطفیٰ کے لیے. اس لیے قرآن نے ذکر کیا لتبین للناس ما نزل الیہم، محبوب ہم نے آپ پر قرآن اتار دیا ہے، اب اس کے معنی کو آپ واضح کیجئے جو ہم نے لوگوں کے لیے اتارا ہے. لتبینا، یہاں پر جو خطاب کا صیغہ یہ مصطفیٰ کریم کے لیے ہے، تو یہاں پر ایک اجماعی نظریہ ثابت ہوا کہ قرآن کی تفسیر، قرآن ایک مجمل کلام ہے، قرآن ایک مجمل کلام ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو بیان فرماتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے آپ جو روزے کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ جب تک وہ کالا دھاگا سفید دھاگے کے اندر تبدیل نہ ہو جائے. اب صحابہ کرام میں بعض ایسے تھے کہ جناب جنہوں نے کالا دھاگا سفید دھاگا اپنے بستر کے ساتھ رکھا اور وہ انتظار کرنے لگے صبح تک کہ یہ کالا دھاگا صبح میں سفید میں تبدیل کب ہوگا. جب حضور کے پاس پہنچے تو قرآن کے الفاظ تو یہی تھے کہ جب کالا دھاگا سفید دھاگے میں گویا کہ تبدیل ہو جائے، اور اس وقت تک جناب جو ہے کہ یہ تمام معاملات چلتا رہے اور یہ تمام چیزیں واضح ہوتی رہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ کر یہ بات کی کہ ہم نے دھاگے اپنے بسترے اور تکیے کے ساتھ رکھے تھے لیکن دھاگوں کا رنگ تو نہیں بدلا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا اور فرما کالے دھاگے سے مراد رات ہے اور صبح دھاگے سے مراد صبح صادق ہے. تو آپ دیکھیں الفاظ کیا ہے، اس کے معنی کو کس نے واضح کیا؟ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہ صحابہ نہیں جانتے تھے کہ دھاگے کو کیا کہا جاتا ہے، وہ جانتے تھے، لیکن قرآن خطاب تو لب و لہجے میں ان کے کرتا ہے جب نصیحت کرنا ہو، لیکن جب احکام بیان کرنا ہو تو احکام میں بھی عام عربی بولی جاتی ہے، لیکن عام عربی کے اندر خاص معنی مراد لیا جاتا ہے جو صرف مصطفیٰ کریم کو بتایا جاتا ہے، جو صرف اور صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے سر سید نے، غلام پرویز نے، وہ عقیدے اسلام کے اندر نکالنے کی کوشش کی ہے اور ان عقائد کا انکار کرنے کی کوشش کی جو آج تک امت کے اندر رائج رہی ہے، جس میں جو بات حضرت نوح علیہ السلام کی چلی ہے. وقت مختصر ہے لہذا میں چند الفاظ آخر میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پرویز نے پوری ایک کتاب لکھی ہے اس میں، آدم و ابلیس، آدم و ابلیس پوری ایک کتاب لکھی ہے، اور اس نے بھرپور انداز میں حضرت آدم علیہ السلام کا انکار کیا ہے، اور معاذ اللہ یہ تصور دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت آدم ایک نیکی کا تصور ہے. حضرت آدم خارج میں کسی مشخص ذات کا نام نہیں ہے، حضرت آدم کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، حضرت آدم کسی نبی کا نام نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام ایک نیکی کے تصور کا نام ہے، اور ابلیس جو ہے ایک بدی کے تصور کا نام ہے. نیکی کے جذبات کو آدم کہہ لیجئے اور بدی کے جذبات کو گویا کہ آپ ابلیس کہہ لیجئے. تو ابلیس کے حوالے سے تو میں نے جو درس دیا تھا رمضان المبارک میں، تو وہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کے اندر ہم نے پرویز کے تمام جوابات اس حوالے سے بھی دیے، حضرت آدم کے وجود پر ہم نے وہاں پر تفصیلی کلام کیا ہے، لیکن وقت مختصر یہاں پر ہے تو اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. جو ہمارے نزدیک حضرت آدم کو نیکی کہے، حضرت آدم کو نیکی کہے اور نیکی کا جذبہ کہے اور آپ کے وجود کا انکار کرے، ہمارے نزدیک بالاتفاق وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ اسلام کی گویا کہ روایات اور بالخصوص قرآن کی وہ آیات جو حضرت آدم کے نام سے اتری ہے، مثال کے طور پر جو قرآن نے ذکر کیا ان اللہ اصطفی آدم و نوحا، یہ جو آدم اور نوح کے نام کے ساتھ آیت اتری ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ جو آدم کا نام آیا ہے تو جہاں پر یہ قطعی ثبوت ہے وہیں پر یہ بات قطعی دلالت ہے کہ یہاں سے کوئی نیکی کا تصور نہیں بلکہ اللہ کا ایک نبی مراد ہے جس کا نام آدم ہے. تو یہ تصور جو ہے مسلمانوں کے نزدیک وجود کے اعتبار سے یہ ایک مشخص شخصیت ہے، حضرت آدم علیہ السلام جنہیں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تاج نبوت سے سرفراز کیا دنیا میں بھیجنے والوں میں، ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے تاج نبوت سے سرفراز کیے گئے، لیکن جو دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے. اس کو سننے کے بعد اب آخری عقیدہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بات رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی نہیں ہیں بلکہ پہلے نبی جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، تو قرآن نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے بڑے واضح طور پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے، ارشاد فرما ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران للعالمین. یہ پوری تفصیل نام کے ساتھ آئی ہے کہ ہم نے چن لیا، برگزیدہ کر دیا آدم کو، ہم نے برگزیدہ کر لیا، چن لیا نوح کو، ہم نے بلند کر دیا، برگزیدہ کر دیا اولاد ابراہیم کو، ہم نے برگزیدہ اور انہیں چن لیا ہے آل عمران کو، للعالمین تمام عالمین پر. تو یہاں پر دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم کا نام آیا ہے، ان اللہ اصطفی آدم و نوحا، تو حضرت آدم کا نام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے آیا ہے اور کلمہ استفاق کے ساتھ آیا ہے. یہ استفاق کا لفظ حضرت نوح کے لیے اگر نبوت کی دلیل ہے تو یہ کلمہ استفاق کا لفظ حضرت آدم کے لیے بطریق اولا نبوت کی دلیل ہے، اس لیے کہ یہ لفظ حضرت نوح کو بعد میں خطاب کر رہا ہے، آل ابراہیم کو بعد میں خطاب کر رہا ہے، آل عمران سے حضرت موسیٰ بعد میں خطاب کر رہا ہے، لیکن حضرت آدم کو سب سے پہلے خطاب کر رہا ہے. یہ آیت کریمہ حضرت آدم کے حضرت نوح سے پہلے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور ایک اور آیت کریمہ آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ پر وحی بھیجی، آپ سے ہم کلام ہوا اور آپ پر وحی بھیج کر ہم کلام ہونا یہ آپ کے وجود اور آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ کوئی نیکی کے جذبات کا نام نہیں. اگر نیکی کے جذبات کا نام نوح ہے, اگر نبوت کا نام نوح ہے, تو یقیناً پھر نبوت کا نام آدم بھی ہے. اگر آدم کا نام نیکی کے جذبات ہے, تو پھر نوح علیہ السلام کا نام بھی نیکی کے جذبات ہونا چاہیے. اس لیے کہ درمیان میں واو عاطفہ ہے, اور واو عاطفہ حکم میں ایک ہوا کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم نے آدم کو چنا ہے, اس طرح ہم نے نوح کو بھی چنا ہے. تو جب نوح علیہ السلام کے لیے چننے کا لفظ نبوت کے معنی میں ہوتا ہے, تو اس سے پہلے تو حضرت آدم کے لیے بولا جا رہا ہے. ان کی نبوت کیسے سلب کی جا سکتی ہے؟ اور پہلے پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس تصور کو اور واضح کیا اور ذکر کیا ہے. فرمایا کہ فَإِمَّا يَعْتِينَكُمْ مِنِّي هُدًى فَإِمَّا يَعْتِينَكُمْ, کہ بے شک, جس کا مرادی معنی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, کہ انقریب تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے گی. مِنِّي هُدًى, حضرت آدم سے کہا گیا کہ ہماری طرف سے تمہارے لیے تمہاری طرف ہدایت آنے والی ہے, یہ ہدایت آ چکی ہے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, اور اے آدم, جو تم پر ہماری ہدایت آ چکی ہے, جن نے اس ہدایت کی اتباع کی ہے, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یہ حضرت آدم کی نبوت پر سری دلیل ہے, کہ جسے اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, کہ ہماری طرف سے ضرور حضرت آدم کی طرف ہدایت پہنچی ہے, اور جو اس ہدایت سے فیضیاب ہوگا, جو اس ہدایت پر عمل کرے گا, تو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو یہ قرآنی آیات, کیونکہ نوح علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے, اور اکثر ہم میڈیا پر اس چیزوں کو دیکھتے ہیں, بالخصوص رمضان المبارک میں جو سحری کا وقت ہوتا ہے, یہ رمضان المبارک میں افطار کا وقت ہوتا ہے, تو میڈیا میں کیونکہ بھرمار ہے, 3600 چینل آ گئے ہیں. اور یہاں پر ایک نظام یہ بھی نا کہ ماڈرن اسلام ہونا چاہیے, تو ماڈرن اسلام میں یہ کیا کہ جی داڑھی منڈوں کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے, سر پر ٹوپی نہیں ہوتی ہے, منہ پر داڑھی نہیں ہوتی ہے, دین دنیا سے کوئی ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. کہا جی یہ کیوں بٹھایا گیا؟ کہا جی اس لیے بٹھایا گیا کہ یہ ماڈرن اسلام ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جناب سوٹ بوٹ میں تو ہوتے ہیں, داڑھی ایک ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے, اور ایک ٹوپی جالی کے ان کو پہنا دی جاتی ہے تاکہ ظاہر کریں کہ جناب یہ سوٹ بوٹ ایک ماڈرن اسلام ہے. ہمیں لباس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ جو پہنتا اس کا اپنا کرا دھرا ہے, اس کی ظاہری صورت جو اس کا ذمہ دار ہے. لیکن قرآن کے نام پر اور دین کے نام پر اسے بلایا جائے جو دین کی تعلیم سے آشنا ہو. گزشتہ رمضان کے اندر سما چینل پر باقاعدہ اداکاروں کو بٹھایا گیا, اور وہ اداکار جو پرویزیت کی طرف مائل تھے ان کو بٹھا کر ظلم یہ کیا گیا کہ آن لائن سوالات کے لیے کالروں کو لیا گیا, اور ان کالرز کو کہا گیا کہ ان سے سوالات کریں, اور وہ اداکار جو حرام کاریوں میں پوری زندگی گزارتے ہیں اپنی, جن کے قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں, جو یہ کہے کہ بندہ پیشاب کر لے, وضو کرے نہ کرے, وہ قرآن پڑھ سکتا ہے, جن کا نظریہ قرآن کی حرمت کے بارے میں ایسا بن چکا ہو, ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آدم کا کوئی وجود ہے؟ تو وہ کہنا کہ جی حضرت آدم کا ذکر تو قرآن میں کہیں نہیں آیا, حضرت آدم کا ذکر تو قرآن کے اندر کہیں نہیں آیا ہے. تو لہٰذا میں نے گزشتہ جمعے میں بھی آپ کی خدمت میں میڈیا کے حوالے سے اعتدال کی راہ پیش کی تھی, مرزائیت کے تبصرے کے حوالے سے. آج بھی میں آپ کے سامنے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مستند علماء ہیں میڈیا میں, ان کو دیکھنے کی کوشش کریں. ارے غیرے جو نئے قسم کے لوگ وہاں پر آتے ہیں, جس میں اکثر یہ پرویزیت کے حوالے سے جو لوگ آج میڈیا یا جناب ایک یہودی لابی ان کو پرموٹ کرتی ہے, اور گانے بجانے والے چینل بھی رمضان کے اندر شریف بننے کے لیے اور کمرشل لے کر اپنے آپ کو سال تک ڈیولپ کرنے کے لیے وہ سحری ٹائم اور افطار ٹائم چلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں لا مذہب قسم کے لوگوں کو لا کر بٹھاتے ہیں, اور اسلام کی مسلمات اور اسلام کے مسلم عقیدوں پر جرا ہوتا ہے, جس کو ایک نادان قسم کا مسلمان دیکھ کر اس پر انکار کرنا کا وہ جری ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو اس فکر سے روکیے. قرآن مجید برہان بشیر اسی بات کو ذکر کیا کہ کو انفسکم و اہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ. آج کل جہاں پر تعلیم کا معیار تیزی کی طرف ہو رہا ہے, وہیں پر گمراہی بھی تیزی کی طرف بڑھ رہی ہے. پرویزیت کا یہ فتنہ, مرزائیت کا فتنہ آپ کے گھروں کی دہلیز پر آ چکا ہے, انٹرنیٹ میڈیا کی دہلیز پر آپ کے سامنے کھڑا ہے. خدا را اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں, مشاورت کے ساتھ قدم آگے بڑھائیں, اپنے حلقے کے ساتھ وابستہ رہیں, اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں ایمان کے مسلم نظریات پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک قرض تھا جس کو ہم نے اس طرح سے قرآن میں ادا کیا, حضرت علیہ السلام کے وجود کی بحث پر. نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ نے بڑے خوبصورت اور واضح انداز میں اس میں سورہ آراف میں کیا ہے, لیکن نوح علیہ السلام کے ذکر سے پہلے مبلغ کے اوپر قرض ہوتا ہے کہ وہ حضرت آدم کی شان کو بیان کرے. لہذا اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے, اپنے اور آپ کے عقیدے کی حفاظت کی تمع کرتے ہوئے اور اس کی تمنا کرتے ہوئے یہ مختصر سی بحث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں سواد اعظم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جو ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکے ہیں ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔